السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. حضرات، اس ماہ رمضان المبارک کو شروع ہوئے 5 دن گزر چکے اور آج چھٹا روزہ ہے. یہ مہینہ جو بہت ہی برکتوں اور سعادتوں کا حامل ہے، پچھلی مرتبہ آپ حضرات نے وہ حدیث مکمل پڑھی تھی، میں نے ابھی برادر معاقف سے معلوم کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ایک بہت خوبصورت خطبہ ہے حضور کا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی برکتوں اور سعادتوں کا ذکر کیا اور اس کی مدح اور اس کی تعریف فرمائی ہے خود اپنی زبان سے. سال میں یہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ روزے کی عبادت جو بہت افضل عبادت ہے، چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کی خصوصی نسبت ذات باری تعالی کی طرف ہے. اس روزے کی جو برکتیں اور سعادتیں ہیں، ہمیں شعور حاصل ہو. ہمارے ممکن ہے بہت سے ایسی ساتھی ہوں کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے آج نہیں ہیں، اور ہم میں سے بھی کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال کا رمضان اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا. لہذا جو موقع اللہ تعالی نے ہمیں فراہم کیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کو ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں گویا کہ موقع فراہم کیا کہ اس ماہ کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم بہرہ مند ہو سکیں. سورہ بقرہ کی جس آیت کی بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 6 آیات کا بہت خوبصورت گلدستہ ہے جو سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں موجود ہے. اس سے پہلے کہ اس آیت پر میں ذرا تفصیلاً گفتگو کروں، چند باتیں چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمیں اپنے ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے، یہ عبادات میں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ورنہ اصلاً یہ لفظ عبادت ہے. عبادت کے معنی ہے غلامی اور بندگی اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بنی نوع انسان، عبادت اور بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا. ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو اللہ کا، ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ عبادات اصل میں وہ مراسم عبودیت ہیں کہ جن کے سہارے لفظ عبادت یا اصطلاح جو عبادت کی ہے اس کی چھت قائم ہوتی ہے. یہ نمایاں ترین کالمز ہیں، ستون ہیں ہمارے دین کے، ارکان ہیں. ہر شخص کو معلوم ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. پہلے زمانے میں تو ہوا کرتا تھا کہ مساجد کے جو باہر صحن ہوتا تو پیشانی پر بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. سب کو زبانی یاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، چار پانچ اس کے ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ کلمہ شہادت میں ایک پہلو وہ ہے کہ جس کا تعلق ظاہر سے ہے، جو ہمارا قول ہے، ہماری گواہی ہے، ہماری شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور ایک اس کلمے کے مضمرات ہیں جس کا تعلق باطن سے ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے پانچ چیزوں پر، ایک اس کی بنیاد اور چار اس کے پلر، لیکن بنیاد میں بھی ایک حصہ وہ ہوتا ہے جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگرچہ بنیاد کا حصہ ہے لیکن سطح زمین سے کچھ بلند ہے. یہ ہے کلمہ شہادت. یہ قانونی تقاضا ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے یقین قلبی والا پہلو، دل کا یقین، جسے قرآن میں وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ کہا گیا. یومنون بھی تو ہو سکتا تھا نا، آخرت پر ایمان رکھنے والے. بیسوں جگہ پر یومنون کا لفظ آیا آخرت کے ساتھ، لیکن سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کیا کہا گیا، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان وہ جو یقین کے درجے کا ہو. تو یہ ایمان کے دو پہلو ہیں، کلمہ شہادت جس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور تصدیق بالقلب جو ہمارے دل میں گہرا اترا ہوا. اس کے بعد اب یہ جو بنیاد فراہم ہو گئی اس پر یہ چار ستون ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات کا نظام ہے. فی الاصل یہ مطلوب اس معنی میں نہیں ہے کہ گویا کہ صرف یہی شے مطلوب ہے، بلکہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ بظاہر یہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، لیکن اصل شے جو درکار ہے وہ اس کی باطنی روح ہے. ایک تو ظاہری پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ روح کھڑا ہوا ہے، پھر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے نتیجے میں اگر اس کے دل میں اللہ کی، اپنے رب کی یاد پیدا نہیں ہوتی تو نماز کی اصل روح گویا کہ غائب ہے. نماز کا ایک ظاہری سٹرکچر ہے جو ہم نے پوری طرح انٹیکٹ رکھا، ممکن ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہم نے ادا کی ہوں، لیکن نماز کی جو اصل باطنی روح تھی، خشوع ہے، خضوع ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا احساس ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو قرآن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے. اور یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ہمارے دین نے جو ہمیں نظام دیا ہے پنج وقتہ نماز کا نظام، کسی دین اور مذہب میں اس قدر سٹرکٹ نظام نہیں موجود. عیسائی ہفتے کے 7 دنوں میں صرف ایک دن جو ہے سنڈے کو، سنڈے مارننگ تو اپنے چرچ میں حاضر ہو جاتے ہیں، کوئی دعائیہ الفاظ اس کی زبان پر آ جاتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہودیوں کے ہاں یوم السبت ہے، اور کوئی مراسم عبودیت تو ان کے ہاں نہیں، لیکن ہمارے دین نے گویا کہ جکڑ لیا ہے اس شخص کو جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس استقامت کا سب سے بڑا مظہر نماز پنج وقتہ کا نظام. میں کہا کرتا ہوں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے تقریباً نصف تو آپ نکال دیجئے آرام کے لیے، استراحت کے لیے، جس میں رات کا دورانیہ بھی آ گیا، بقیہ 12 گھنٹوں میں سے 5 مرتبہ مختلف اوقات میں فجر اور ظہر کے درمیان اس لیے زیادہ فاصلہ رکھا گیا تاکہ کوئی شخص جسے اپنی معاشی جد و جہد کرنی ہے جو روٹی روزی کا بندوبست کرنا ہے اس کے پاس ایک متعین وقفہ موجود ہو، 5-6 گھنٹے آپ کو مل جاتے ہیں کام کیجئے، لیکن ظہر کے بعد 1.5-2 گھنٹے کے بعد عصر ہے، پھر عصر کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد مغرب ہے، پھر یہ 4 نمازیں تو گویا کہ بالکل پے در پے ہیں. اور نماز وہ شے ہے جو ہمارے دین کا بنیادی رکن، الصلاۃ عماد الدین، حدیث آپ نے سنی ہوگی. تو اپنی تمام مجبوریوں کو، اپنی جکڑ بندیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو، یہ ہے نماز کا ایک ظاہر جس کا اپنا اہتمام ہے، جس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے نظام جو تمہیں دیا کس لیے دیا؟ تاکہ تمہارے دلوں میں بار بار، جسے آپ ریمائنڈر کہتے ہیں نا، دلوں میں تمہارے رب کی یاد تازہ رہ سکے. کوئی شخص دکان پر بیٹھا ہے، کوئی ہائی کورٹ میں فرض کیجئے وکیل ہے، کوئی جج ہے، کسی کا شو روم ہے، کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے، تو ہر 1.5-2 گھنٹے کے بعد اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھو اور حاضر ہو مسجد میں نماز با جماعت. یہ نہیں کہ اپنے حجرے میں، اپنے آفس میں جان نماز بچھائی اور بس ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لی، پھر عصر کی 4، یہ نماز کی اقامت نہیں ہے. یہ دین کے مزاج کو سمجھیے. تو معلوم ہوا کہ نماز کا ایک ظاہری سٹرکچر ہے جس کی اس درجے اہمیت ہے. یہ جو واقعہ آتا ہے صحابہ کی سیرت کا، جو بہت خوبصورت واقعہ ہے، حضور ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں موجود تھے، ایک بدو آیا، مسلمان تھا، اس نے آ کر نماز ادا کی، بہت سی تیزی سے اس نے نماز ادا کی. جب اس نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیر دیا، تو حضور نے طلب کیا اور کہا صلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز دوبارہ ریپیٹ کرو. اس نے کہا تمہاری نماز نہیں ہے یہ، لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں، بظاہر تم نے جو ہے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، 2 سجدے بھی کیے، 4 رکعتیں بھی ادا کر لی، صلی فانک لم تصلی، جا کر نماز ادا کرو دوبارہ. دوسری دفعہ اس نے بالکل وہی ریپیٹ کیا. پھر حضور نے فرمایا اور پھر اس کو سمجھایا کہ نماز کا ایک ادب، ایک احترام ہے، اس کے ارکان کی ایک تعدیل ہے. یہ نماز کو اتنی تیزی سے ادا کرنا کہ رکوع سے ابھی سیدھے نہیں ہوئے کہ سیدھے سجدے میں چلے گئے، اور 2 سجدوں میں سے معلوم ہوتا ہے پہلے سجدے سے ابھی سیدھے ہو کر بیٹھے نہیں تھے کہ اگلے سجدے میں چلے گئے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ تو ایسے ہے گویا کہ مرغا ٹھونگے مار رہا ہے، کہ نقر دیگ، مرغے کے ٹھونگے کے مترادف ہے. تو ہماری عبادات میں ظاہر اس درجے انٹیکٹ رکھنا مقصود ہے، اس کے پورا احترام، اس کا اراکین کے اندر ایک تعدیل کا معاملہ. لیکن اصل مطلوب کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے، تاکہ تمہارے دلوں میں میری یاد برقرار رہے. یہی معاملہ روزے کی عبادت کا بھی ہے، جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ بقرہ کا 23واں رکوع اور اس کی سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، ہم نے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر فرض کیا. یہ روزہ کوئی انوکھی عبادت ایسی نہیں ہے جو صرف امت مسلمہ کے لیے اللہ نے فرض کی. یہود و نصارہ کے ہاں آج بھی روزہ موجود ہے، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں. یہاں بھی ضمنی طور پر ایک بات اگر میں عرض کر دوں، جن لوگوں کے علم میں نہیں ہے، کہ ہمارے رب کی، اللہ کی ہم پر اتنا فضل اور احسان ہے کہ ہمارے لیے دین کے ان احکامات میں، اس امت محمد کے لیے خصوصی سہولت فراہم کی گئی، بڑی نرمی کر دی گئی. ورنہ اہل کتاب، یہود و نصارہ کا روزہ آج بھی آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے، رات کو جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی، روزے کا پیریڈ شروع. اب نہ کچھ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں، پوری رات اسی کیفیت میں بیتے گی. یہ تو آج کل ہماری بدنصیبی ہے نا کہ راتیں، کون شخص ہے کہ جو اس کا دعویٰ کرے کہ میں رات 9-9:30 بجے سو جاتا ہوں. اب تو معلوم ہوتا ہے کہ دن جو ہے یہ چچکا چوند جو ہے اس تہذیب نو کی، کہ رات کا دورانیہ تو بہت کم رہ گیا، 11-12-1 بج جاتے عام طور پر. لیکن یہ کہ جبکہ یہ احکامات موجود تھے اور یہ آرٹیفیشل لائٹ جو ہیں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو جیسے ہی سورج غروب ہوا تو جو بھی انسان ہے اس نے کھایا پیا، کوئی انتظام تو نہیں ہے لائٹس کا، تو پوری رات اسی روزے کی کیفیت میں، اگلا پورا دن اور پھر کہیں جا کر غروب آفتاب پر ان کا روزہ افطار ہو رہا ہے. کس قدر طویل دورانیہ. اور ہمارے لیے ہمارے رب نے اتنی سہولت پیدا کی کہ سحر سے افطار تک کا تقریباً نصف دورانیہ رہ گیا، اور اس میں بھی خصوصی تاکید کی گئی حضور کی طرف سے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ. مسلمانوں سحری لازمن کیا کرو، اس لیے کہ سحری کے اندر بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے. اب یہ بھی کوئی ٹرینڈ جو ہے عام ہوتا چلا جا رہا ہے جو میرے سننے میں آیا، کہ رات کو چونکہ لیٹ سو رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے سونے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر کے سمجھتے ہیں اب جیسے میں سو جاؤں گا تو ساتھ ہی، گویا کہ سحری کی ضرورت نہیں ہے. سحری کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ رات کو سونے سے پہلے کھا پی کر سو جاتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بھانپ لیا تھا اس انداز میں کہ ممکن ہے کہ یہ سستی مسلمانوں میں پیدا ہو، لہذا ترغیب دی گئی، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری لازمن کیا کرو اس لیے کہ اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. یہی معاملہ جمعہ کا ہے. یہودیوں کے یوم السبت جو تھا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ پورا دورانیہ پورا دن کاروبار دنیاوی کے لیے قطعاً حرام، کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی قسم کا کاروبار نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت رکھ دی کہ جمعہ کا دن ہے، ان کے ہاں یوم السبت ہے ہفتے کا دن، اور اس میں دورانیہ کتنا مختصر ہوگا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جیسے ہی تمہارے کان میں جو ہے اذان کی آواز آئے جمعے کے لیے، تو لب کو اب تیاری کرو جمعے کے لیے، سیلیبریٹ کرو اسے. یہ ہفتہ وار ایک عید کا نظام ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا، اور اس کے بعد جب جمعے کی نماز ادا کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اجازت ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اپنی روزی کا رزق کا بندوبست کرو. جبکہ یہودیوں کے لیے پورا دن جو ہے وہ قطعاً ممنوع تھا، ہر قسم کا کاروبار دنیا بھی قطعاً حرام. تو معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے، پھر میں اپنی اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، اس میں ایک شے ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن جو شے اصل درکار ہے، جو مطلوب ہے، جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض فرمایا، وہ اس کی باطنی روح ہے. حج کی عبادت تمام مسلمانوں کے لیے، من استطاع الیہ سبیلا، جس میں بھی استطاعت ہے اسے کوشش کرنی چاہیے، اولین فرصت میں حج کے فریضے سے ادائیگی. لیکن ہمارے ہاں اس کو بھی بڑا مؤخر کیا جاتا ہے، حالانکہ استطاعت بھی ہے، مقدرت بھی ہے، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ بندش بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حج جو ہے مؤخر ہو رہا ہے، مؤخر ہو رہا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کو جیسے ہی استطاعت ہو جائے وہ گویا کہ اب وہ کوالیفائی کر رہا ہے کہ اسے حج کرنا چاہیے، تو لازمن کرنا چاہیے. حج میں سے ایک رکن ہے اس کا قربانی، اس کو عام کر دیا گیا تاکہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا کوئی مسلمان کم سے کم اس نیکی سے محروم نہ رہے، خواہ جو ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، کہیں وہ بالکل ایسٹ، کئی ملائیشیا ادھر کا رہنے والا ہو، لیکن یہ کہ قربانی کو عام کر دیا گیا. سورہ حج میں جہاں ذکر ہے مناسک حج کا، بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں وہ، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے، وہاں فرمایا گا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، وہی لفظ جو یہاں روزے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ تک جو ہے تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت رسائی پا سکتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اگر دل کے اندر تقویٰ موجود ہے تو اللہ تک پہنچ جائے گا، خلوص، اخلاص. جو قربانی کر رہا ہے وہ حلال ذرائع تو کہیں نہیں تھے تمہاری مال کے اندر، اگر حرام شامل ہو گیا یہ تو معلوم ہوا کہ بنیاد ہی غلط ہے۔ تو یہاں بھی قربانی کا ایک ظاہر ہے، ممکن ہے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کسی نے کوئی جو ہے وہ گائے ذبح کی ہے، لیکن اگر تقویٰ موجود نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ یہی معاملہ روزے کا بھی ہے کہ روزے کے ظاہر کو خواہ آپ کتنا ہی انٹیکٹ رکھیں، صبح سے شام تک آپ نے فاقہ کیا، یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ایک حدیث میں آیا ہے، کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، روزے کے اس ظاہری سٹرکچر کو انہوں نے پوری طرح انٹیکٹ رکھا ہے، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے، لیکن روزے کی اصل جو باطنی روح تھی تقویٰ وہ بیدار نہیں ہو سکی، اس کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں ہے سرے سے، شعوری طور پر گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی۔ روزے کے بغیر جس طرح جھوٹ بولا جاتا تھا روزے کی حالت میں بھی ہے، اگر کہیں رشوت لے رہے تو اس حالت میں بھی چل رہی ہے، کم تولا جا رہا تھا تو روزے کی حالت میں بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف فاقہ ہے، کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ مشقت اس نے برداشت کی رکا رہا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل ترک نہیں کرتا، نوٹ کر لیجئے گناہوں پر عمل، ہر وہ عمل جو گناہ ہے اس کا تعلق اس کے ڈانڈے جھوٹ سے ملتے ہیں، اگر نیکی ہے تو اس کا تعلق سچائی سے ہے، صدق سے ہے، توحید سے ہے۔ تو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ حالانکہ آج کل کے روزے آپ کو معلوم ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، جو بھی مرفع الحال لوگ ہیں خوب پیٹ بھر کر ہم سحری بھی کرتے ہیں، افطاری کے لیے بھی گوناگو قسم کا ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہ روزے دار کے جس نے ممکن ہے کہ سوکھی روٹی جو ہے وہ کہیں چٹنی کے ساتھ لگا کر سحری کی ہو، اور افطاری کے لیے بھی اس کے پاس سوائے کھجور یا پانی کے یا سوکھی روٹی کے کچھ نہ ہو، ایسے بھی تو روزے دار ہیں نا، اور ممکن ہے کہ دن بھر کا جو دورانیہ سخت محنت کی ہو اس نے، کہیں پتھر کوٹے ہوں جس طرح لدو اونٹ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے۔ اس ظاہر میں اس سختی کے ساتھ بھی اگر روزہ اس میں تقویٰ کی روح اگر موجود نہیں ہے تو یہ فاقہ ہے، دونوں ایکسٹریم رکھیے ذہن میں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تقویٰ کی روح پیدا ہونا، یہ اصل حاصل ہے تقویٰ کے، معنی کیا ہے بچنا، گویا کہ روزے کا لازمہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، خلاف شریعت کاموں سے بچنا ہے۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہے پھر میں وہی کہوں گا کہ حضور کے بقول یہ صرف فاقہ ہے، روزے کی اصل روح آپ نے نکال دی۔ تو یہ عبادات کا جو نظام جیسا ہم سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، اس میں نماز، روزہ، حج اور زکات، ان میں دو عبادات وہ ہیں جو بدنی ہیں، زکات خالصتاً مالی عبادت، حج جس میں مالی عبادت بھی موجود اور بدنی عبادات بھی ہیں، طواف کوئی شخص کر رہا ہے بدنی عبادت، صفا مروہ کے درمیان وہ جو ہے سات چکر پورے کر رہا ہے وہ بھی بدنی عبادات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً زکات ہے کہ جو مالی عبادت ہے، جبکہ نماز اور روزہ یہ دونوں بدنی عبادات ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ کو ریپیٹڈلی بیسوں مقامات پر ذکر مل جائے گا نماز کا اور زکات کا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، گویا کہ بطور نمائندہ اللہ تعالیٰ نے ایک مالی عبادت کو لے لیا زکات کو، اور ایک بدنی عبادت کو لے لیا، اور بیس مقامات کا اس کا حکم ترغیب. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکات دونوں ساتھ ساتھ. لیکن بقیہ جو دو عبادات ہیں روزہ اور حج، اس کے لیے قرآن میں بعض بہت منتخب مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کا 23 رکوع کل 6 آیات، اس درجے عظیم اور اس درجے جامع آیات کہ روزے کا حکم جو ہے مسلمانوں صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اور کہیں سختی کے ساتھ فرض تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا. پھر روزے کی حکمت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی احکامات کیا ہیں. ایسا نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈال کر جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے کو خوشی حاصل ہوتی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. کوئی شخص بیمار ہے، کوئی شخص اگر سفر کی حالت میں ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی دے دی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو روزے کی عبادات کے ایسے ایسے پہلو، پھر روزے کا اصل حاصل روزے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں. اس لیے کہ روزے کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور تقویٰ جو ہے وہ ایمان پیدا کرے گا کہ انسان اپنے رب کا قرب چاہے گا. پھر اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ یہ دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق کی تجدید، یہ دونوں چیزیں بھی لازم و ملزوم ہیں، گویا کہ ایک اکائی کے طور پر ہیں یہ دونوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھیے رمضان کا ذکر بھی آ گیا جس میں روزہ فرض کیا گیا. انزل فیہ القرآن، اور اس میں قرآن نازل کیا گیا تھا. معلوم ہوا کہ روزے جیسی افضل عبادت، اس افضل کے لفظ کو بھی انورٹڈ کوماز میں رکھی، افضل عبادت متعدد احادیث کے اندر، احادیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث مختلف طرق سے موجود ہے، مختلف الفاظ ہیں، لیکن چند الفاظ ہیں جو سب میں کامن ہیں. الصوم لی وانا اجزی به، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے میں اس کا اجر اور اس کا ریوارڈ عطا فرماؤں گا. حدیث قدسی. بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک دیتا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کی عبادت کے کہ اس کے اجر و ثواب کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں. الا الصیام، کس لیے؟ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے، خاص میرے لیے. ہمارے ہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ روزے کی عبادت کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی. وہ عبادات کے جس کا ایک ظاہری سٹرکچر ہے، نماز ہے، زکات ہے، اس میں ریاکاری ممکن ہے. ممکن ہے کوئی شخص بے وضو نماز پڑھ رہا ہو لیکن دیکھنے والا تو سمجھے گا نا کہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ وضو کیا کہ نہیں کیا. یا کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے باس کو دکھانے کے لیے، یہ ریاکاری والی نماز ہے نا. تو روزے میں انسان کے بارے میں کوئی دوسرا تصور کر ہی نہیں سکتا کہ روزے سے ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی ظاہری سٹرکچر نہیں ہے. اس شخص نے صبح سے شام تک نہ کھایا نہ پیا، نہ کوئی شہوت رانی کا معاملہ ہوا، تو اس کا کوئی ظاہری سٹرکچر تو نہیں ہے نا. لیکن اصل بات جو ہے جو اس کی تہ میں موجود ہے کہ روزے سے انسان جو ہے اس کے جو حیوانی تقاضے ہیں اس کو مزمحل کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ ایک مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو آپ کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ان سے بھی آپ اپنے اوپر انہیں حرام قرار دے دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے رب کا حکم. جائز ذرائع سے آمدنی ہے، خالص حلال کھانا موجود نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم ہے نا. اس میں ایک جانب اس طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی جو ایک مہینے کی عبادت ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز کردہ چیزوں کو بھی اپنے لیے منع قرار دیا کر دیا, تو اس کا لازمی تقاضا یہ تو نکلنا چاہیے نا کہ سال کے بقیہ 11 مہینے اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ان سے تو مجتنب رہیں. گویا کہ ایک ایکسرسائز ہے جو اللہ نے کروائی ہے, وہ حلال چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام قرار کروں. لہذا اس کا نتیجہ یہ تو نکلنا چاہیے کہ جو چیزیں منع ہیں شریعت میں, خلاف شریعت ہیں, حرام ہیں, اس سے کم بچنے کا جذبہ پیدا ہو. تو دن بھر کا جو فاقہ ہے اس کے نتیجے میں انسان کے جو نفسانی خواہشات ہیں, حیوانی جبلتیں ہیں, انسان بھی اپنی گویا کہ اصل کے اعتبار سے حیوان ہی کی ایک ریفائنڈ شکل ہے نا. ہمارا ایک حیوانی وجود ہے, خاکی وجود. جس طرح کسی حیوان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے, پانی چاہیے, کوئی آکسیجن جو ہوا میں موجود ہے وہ چاہیے, ان میں سے کسی کو بھی آپ سلب کر لیں گے تو حیوان کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی, انسان کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی. جو تقاضے حیوان میں, انسان میں بھی موجود. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, بقائے نسل کے لیے اللہ نے ایک جذبہ رکھ دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان بڑا ریفائنڈ حیوان ہے, اس کے اندر کوئی شرم و حیا کا مادہ موجود ہے جو حیوانات میں نہیں, اس کے اندر عقل, سمجھ, سوجھ بوجھ, منطق. پھر ہمارے ہاں جو مناطق ہیں انہوں نے انسان کو یہ بھی کہا کہ انسان اصل میں حیوان ناطق ہے. بقیہ بہت سے اعتبارات سے انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ انسان جو ہے معافی ضمیر اپنے قول کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے دوسرے تک پہنچا دیتا ہے. جس طرح فریلی جو ہمارے اندر ہے ہماری زبان سے دوسروں تک پہنچ جاتا ہے, جسے نطق آپ کہتے ہیں, قوت گویائی حیوانات کو تو حاصل نہیں ہے. وہ ممکن ہے اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے یا کسی بے ہنگم قسم کی آوازیں نکال کر جو وہ چاہتے ہیں دوسرے تک پہنچا دیں, وہ سمجھ بھی جائے, لیکن انسان جس طرح اس نطق کے ذریعے اپنا معافی ضمیر, اپنے جذبات جس طرح پہنچا سکتا ہے, کوئی حیوان تو نہیں پہنچا سکتا. لہذا انہوں نے کہا کہ انسان بھی حیوان ہے لیکن حیوان ناطق ہے. یہ وہ حیوان ہے جو بڑا فریلی گفتگو کر سکتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا صرف یہ خاکی اور حیوانی وجود ہی اصل نہیں ہے, بلکہ ہمارا اصل وجود وہ ہے کہ جسے ہم ہمارا روحانی وجود کہتے ہیں, روح. قرآن حکیم میں 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا. 2 مقامات پر یہ الفاظ آئے, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کے اس جسد خاکی کی تکمیل کر دوں, اس کا تصویہ کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, یہ روح کی نسبت اللہ تعالی کی ذات کی طرف ہے. گویا کہ یہ ملکوتی عنصر جب اس میں پھونک دیا جائے گا, اللہ تعالی کی ذات سے ایک نسبت اس کی پیدا ہو جائے گی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ ریز ہو جاؤ. گویا کہ وہ حیوان آدم جو تھا جس میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی, اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں کیا گیا, بلکہ جب اس میں روح پھونک دی گئی, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, مسجود ملائک تو انسان تب بنا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانی جو مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں اس میں حیوان انسان سے کہیں آگے, دیکھنے کی جو طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے حیوانات میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ایک عقاب یا شاہین جو ہے میلوں بلندی سے اپنی زمین کے اوپر جو ہے کسی چھوٹے سے چوہے کو روئنتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور وہیں سے غوطہ لگائے گا, اسے معلوم ہے. اب اس کی آنکھوں کے اندر بظاہر بہت چھوٹی سی آنکھیں, جو قوت بینائی اللہ نے رکھی انسانوں کو تو حاصل نہیں ہے. جو قوت سماعت جو ہے گھوڑے میں اللہ نے رکھ دی اور حیوانات میں رکھی انسان میں نہیں ہے. تو بہت سے اعتبارات سے انسان اگر آپ ان فیکلٹیز کو لیں تو اس میں حیوان سے کہیں پیچھے ہے, لیکن اسے اشرف المخلوقات بنا دیا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بڑا شرف عطا فرمایا ہے، بڑی تکریم دی ہے، بہت مقام بلند عطا فرمایا آدم کو. اسی طرح سورہ تین تو آپ حضرات کو اکثر یاد ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوین، مبالغے کا صیغہ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا. معلوم ہوا کہ یہ انسان کی جو قدر و منزلت ہے، یہ جو شرف اسے حاصل ہوا، وہ اس روحانی وجود کی وجہ سے جس کی بنیاد پر فرشتوں کو سجدہ ریز کیا گیا آدم کے سامنے. اگر کہیں یہ غلط فہمی ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ روح ربانی جو تھی وہ تو صرف آدم میں تھی، اب یہاں احادیث میں سے ایک بڑی طویل حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رحم مادر میں جب بچے کا وہ جنین ایمبریو جو ہے جب وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا جب 40 دن اس پر گزر جاتے ہیں تو اس وقت تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن جو ہے مضغہ کی شکل میں، پھر اگلے 40 دن جو ہیں وہ علاقہ کی شکل میں. اب یہ جو مختلف سٹیجز آف ایمبریولوجی ہیں، یہ ہمارے ہاں جو سائنٹسٹ ہیں جو الیکٹرونز مائکروسکوپس کے ذریعے اور الٹرا سونوگرافی جو ہے اس میں بھی کہیں آگے جا چکے، وہ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو گھٹنے ٹیک کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو مختلف ایمبریولوجی کی سٹیجز کا ذکر کیا گیا مختلف مقامات پر، اب ہماری آنکھیں ان کو جو دیکھتی ہے تو معلوم ہوتا کہیں شوشے کا فرق نہیں ہے. آج سے 1400 برس پہلے قرآن تو وجود میں آ گیا تھا نا. تو حضور نے فرمایا جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں اس جنین کے جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس شخص معین کی روح کو جو کہیں آدم بالا میں کسی کولڈ اسٹور میں موجود ہے، اس روح کو لا کر اس جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے. اب گویا کہ اس سے پہلے جو بھی وہ زندگی تھی وہ ایک حیوان کی زندگی تھی، کسی بھی حیوان کے رحم مادر جو ہے اس کی جو بھی کوئی مادہ ہوگی اس کے اندر بھی وہ سٹیجز آ رہی ہیں، لیکن یہ اس فرشتے کے ذریعے روح کا اس جسم کے ساتھ منسلک کیا جانا صرف انسان کے لیے، 120 دن مکمل ہو گئے. اور اس حدیث میں چونکہ ان حقائق کا ذکر ہے جو ہماری نیکڈ آئی میں نہیں آ رہے، لہذا اس حدیث کے شروع میں الفاظ کیا ہیں، یہ قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق ہیں. ہاں یہ باتیں بھی تمہارے پلے نہ پڑ رہی ہوں لیکن ان کی سچائی کو تو گواہی دی گئی، الصادق المصدوق. اور اس حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، 120 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے ذریعے اس روح کو لے جا کر منسلک کر دیتا ہے اس کے حیوانی وجود کے ساتھ. اب گویا کہ وہ جو بچہ برآمد ہو رہا ہے وہ ایک مکمل انسان ہے، اس کا ظاہری جسد بھی ہے اور وہ ملکوتی عنصر جو ہے روح ربانی سے جس کا تعلق ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. یہی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، نوع انسانی کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. یہ تو جو ماحول اس کو میسر آیا، اس کے والدین ہیں، اس کے اعزہ و اقارب ہیں، جو ماحول اسے میسر آیا اس کے نتیجے میں کوئی شخص جو یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، جس طرح ہم سب مسلمان ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا، صرف اس بنیاد پر نا کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے والدین اور وہ ماحول ہوتا ہے جس کے زیر اثر کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان بھی ہے، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت کی کلین سلیٹ لے کر. تو روزے کی عبادت وہ ہے کہ جس نے گویا کہ دن بھر کی جو ایک مشقت آپ نے کی ہے، تو ہمارے حیوانی تقاضے جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کو کمزور کیا، ان تقاضوں کو ضعف لاحق ہوا، تاکہ وہ روح کے جو کہیں اندر موجود تو ہے لیکن بہت کمزور ہو چکی ہے، بہت ضعیف ہو چکی ہے، ہمیں روح کا تو خیال ہے ہی نہیں نا، اس مادی جسم کا خوب خیال ہے، اس کو کس طرح ہم نے اپ ٹو دا مارک رکھنا ہے، اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، جاگنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، ڈائٹ کے اندر ہمیں بڑی پلاننگ کرنی ہے، ذرا تھوڑی سی علامات کسی مرض کی ظاہر ہو جائے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا فوکس کیا ہے؟ ہمارا یہ حیوانی وجود، یہ خاکی وجود. اگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے تو اس روح کی نہیں ہے جو کہیں اندر موجود ہے. ہے بھی یا نہیں، زندگی اور شے ہے، زندگی تو کتے اور بلے میں بھی موجود، لیکن روح تو انسان کا خاصہ ہے نا. اب یہ حیوانی تقاضوں کو جب زوف لاحق ہوگا تو اس روح کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے رب کی طرف، اپنے مبدا کی طرف رجوع کر سکے، متوجہ ہو. اور روح کو موقع کب ملے گا؟ جبکہ آپ اس کے لیے تغذیہ کا اہتمام کریں، اس کو غذا بہم پہنچائیں. اور وہ غذا ہے جو آیات قرآنیہ ہیں، اصل میں روح کے لیے غذا. روح کا تعلق ذات باری تعالی سے، اور یہ کلام اللہ اس کا تعلق بھی ذات باری تعالی سے. بڑی بدقسمتی ہے وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے حیوانی تقاضوں کی غذا ہے. وہ ہمارا جو حیوانی عنصر ہے اس کو انگیخت کرتی ہے، وہ شیطانوں کی طرف، شیطانی رستوں کی طرف اس کو دھکیلتی ہے. جہاں تک وہ ملکوتی عنصر ہے، روح ربانی والا جو ہر انسان میں موجود ہے، اس کا تعلق تو ذات باری تعالی سے ہے. اور اس کو اگر آپ نے غذا بہم پہنچانی ہے تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ قرآن حکیم. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ہماری آیات، آیات قرآنیہ، کلام اللہ جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان اور روحانی جو جذبات ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. تو روزے کی عبادت اس حوالے سے خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ دو آتشہ عبادت ہے. صرف دن کا کوئی فاقہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دن میں روزے کے تقاضوں کو ادا کرنا، تقوی کے رستے پر چلنا، بچنا ان چیزوں سے جو حرام ہیں، جو ناجائز ہیں، جو خلاف شریعت ہیں، اور رات کے اوقات میں اپنے روح کی تغذیہ کے طور پر قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ دونوں چیزیں مل کر اصل میں روزے کی عبادت کو مکمل کرتی ہیں. حضور نے اپنی کن چند احادیث کے اندر ان دونوں کو جمع بھی کیا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس حدیث کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. حضور فرماتے ہیں کہ دن کا روزہ اور قرآن، یہ دونوں مل کر اپنے اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ کی جناب میں، جس نے دن میں روزہ رکھا اور روزے کے تقاضوں کو ادا کیا، اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا. یہ دونوں شافع ہوں گے، شفاعت کریں گے. اور حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں، وہ درمیان کا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، وقت بھی کچھ زائد ہو رہا ہے. حضور فرماتے فیوشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو اس بندہ مومن کے حق میں قبول فرما لے گا. لہذا یہ معاملہ جو ہے، یہ دو آتشہ پروگرام اس رمضان المبارک کا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جہاں تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور عزم اور ارادہ عطا فرمائے، اور پھر خاص طور پر رات کے اوقات میں اپنی اس روح کے تجلیے کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.